بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سورة النساء کی آیت نمبر 140 ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعد ہے اس کے اوپر، اور موضوع یہ ہے کہ عزت جو ہے اس میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، عزت حاصل کرنا کیسا ہے، اور مختلف مثالیں بھی دی ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں جو رسم و رواج ہیں ان میں عزت کے اوپر مبنی ہے، عزت ہماری بڑھتی رہے. بلکہ ہمارے ہاں تو اب مال، حالانکہ یہ لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مال سے مسلمان کو اتنا نہیں ہوتا، مسلمان مال کے پیچھے نہیں پڑتا، لیکن اب آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مال بھی حاصل کرتے تو اس میں بھی عزت ہی کا پہلو آ جاتا ہے کہ عزت ہماری بڑھ جائے. تو اس میں سے پڑھوں گا بعد میں سے. آج زیادہ تر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں منافقین کو ملامت کی گئی ہے، لیکن یہ جس بات پر ملامت ہوئی ہے وہ ہم میں بھی موجود ہے، یعنی عزت کا چاہنا، یعنی ہماری عزت ہو. اس لیے ضروری ہوا کہ اس مضمون کو اختیار کیا جائے. فرماتے کہ تین وجہ سے اس مضمون کی ضرورت ثابت ہوتی ہے. اول تو فی نفس ہی یہ بات ضروری ہے کہ ہم چاہنے کی عزت کا حاصل کرنا کیسا ہے. دوسرے اس میں غلطی واقع ہونا کہ ہم غلط طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرے ہم میں وہ غلطی ہے جو منافقین کو جس بات پہ لتاڑا گیا، حالانکہ منافقین کے لیے اور کفار کے لیے یہ چیز ایک فرعی سی چیز ہے. یعنی منافق یا کافر سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، روزہ کیوں نہیں رکھتے تھے، یا کوئی اور عمل کیوں کرتے تھے، یا تکبر کیوں کرتے تھے، یا یہ تم عزت کے طالب کیوں تھے، یا مال کے طالب کیوں تھے. یہ سوال کافر یا منافق سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو باغی ہے. اس سے تو یہ سوال ہوا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے. اور یہ سب چیزیں فرعی ہیں، لیکن اس کے باوجود منافقین کو اس پہ لتاڑ کی تکلائی وہ چیز ہے جو بہت شدید ہے. اب وہ مضمون یہ ہے، تم کفار کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، یعنی کہ یا منافق کفار کے پاس جا کر عزت کے طالب ہوتے ہیں. آیت یوں ہے پوری، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کفار کو دوست بنا لیتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ. آج اس کا بھی بہت ہے، دلوں کا حال بھی ہمارے خراب ہے، اس سلسلے میں عزت بھی ہمارے دلوں میں کفار کی زیادہ بس گئی. اس پہ حوالہ فرماتے ہیں، کیا ان کے پاس تم معزز بننا چاہتے ہو؟ تو عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہ ترجمہ ہے آیت کا. قصہ اس کے نزول کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت تھی منافقین کی، وہ بظاہر تو مسلمان تھے اور واقع میں کافر تھے. تو ان کا یہ شیوہ تھا کہ مسلمانوں کے فریق کے مقابل بن کر کفار سے وہ میل جول رکھتے تھے، اس لیے کہ اپنے زوم فاسد میں وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اسلام تو بڑھنے والا ہے نہیں. تو یہ دو چار دن کا شور و غل ہے، پھر بدستور کفار ہی کا پلہ بھاری رہے گا، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سے کفار سے بگاڑ کریں. اور ادھر مسلمانوں سے بھی اس لیے ملتے تھے کہ ان کے حملوں سے ایک تو محفوظ رہیں اور شاید ان کو غلبہ ہو جاوے تو کہنے کو موقع رہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ اتنی پرانی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, آج کل کم و بیش یہی حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی شکایت فرماتے ہیں اور ان کی رائے کا غلط ہونا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ کفار کے پاس عزت ہے اس لیے ان سے میل جول رکھ کر عزت کے طالب. اب ہم منافق تو اب نہیں ہیں, تو مسلمان ہیں, کیونکہ اب ایسے لوگ تو ہو نہیں سکتے جو کہ خون کافر اور اپنے کو ظاہر کریں مسلمان ان مسئلے سے. لیکن ہم کفار سے اسی طرح کا معاملہ آج کل کرتے ہیں, اور نہیں تو کم سے کم فساق چنانچہ محض اس لیے کہ ہماری عزت قائم رہے, ایک فاسق بڑے عہدے پر ہے بڑی اس پہ ہے تو اس سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں بجائے اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کے, نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کے, ایسے فساق کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ان سے تعلق قائم کرتے ہیں تاکہ ہماری عزت ہو جائے, تو بہت ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلبہ اور عزت تو ہماری ملک ہے, بس جو اس کا طالب ہو وہ ہم سے میل جول کرے, یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے. اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جو شے جس کی ملک ہو اور تم اس کے طالب ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی اطاعت کرو. یہ بچے بعض اوقات ضد کرتے ہیں تو میں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تم ماں باپ سے کوئی چیز مانگتے ہو تو ان کو خوش کرو, ان کو ناراض کر کے تو نہیں لے سکتے. جو چیز جس سے حاصل کرنی ہے اس کو خوش کر کے حاصل ہوگی, نہ کہ ناراض کر. عزت اگر چاہیے اور غلبہ چاہیے تو وہ تو حتیٰ نے فرما دیا کہ تو ہمارا قبضے میں ہے, ہماری چیز ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اس سے وہ چیز دینا چاہیں جو اللہ کے قبضے میں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کسی مصلحت سے وہ چیز اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو دے دیں جس کو, جو ان کو ناراض کرتا ہے. یہ مصلحت ہے, یہاں سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مومنین کو بھی عزت اور غلبہ حاصل ہے, کیونکہ ایک مصلحت کے تحت حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے عزت, وہ کفار کو بھی عزت دیتے ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. تو للہ میں جو لام ہے یہ ملک کا ہے, یہ مالک ہے اللہ میں عربی قاعدے کے لحاظ سے. تو حاصل یہ ہے کہ عزت اور غلبہ اللہ کی ملک ہے. اسی کہتے ہیں عربی صرف چند لفظ پڑھ کر جب آپ ترجمہ وغیرہ کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کو غلط سمجھ بیٹھیں گے. للہ سے آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے لیے, حالانکہ ہر جگہ یہ معنی نہیں ہوتے. للہ سے یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے, اللہ یہاں مطلب ملک کے ہیں. دیکھیے اس لیے اپنا ترجمہ اور اپنی عقل لڑانا کلام پاک کے ترجمے میں کتنا غلط ہو جائے گا. یہ لام جو للہ کا ہے فرماتے ہیں یہ تو ملک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت کے مالک ہے. کسی ممکن ہے کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے غیر مطیع کو کافر کو بھی عزت دے دیں, اور وہ یہ حکمت یہ اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کا گھر ہے. بس اگر دنیا میں مسلمانوں ہی کو غلبہ ہوتا تو یہ حکمت فوت ہو جاتی, اس لیے کہ اسلام قبول کرنے والوں کا کوئی امتحان اور ابتلا نہ ہوتا, ان کی کوئی آزمائش نہ ہوتی. اس واسطے کہ جبکہ غلبہ مسلمانوں کو ہی ہو جاتا تو پھر مسلمان ہونا کوئی کمال نہ تھا. بس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا ملا جلا قبضہ رکھا ہے کہ ظاہری نظر میں کوئی امتیاز نہ ہو, کبھی کسی قوم کو غلبہ دے دیا, کبھی کسی کو, کبھی کفار کو غلبہ, کبھی مسلمان کو غلبہ, تاکہ اس کا امتحان ہو کہ دیکھیں ہمارے بندے کس طرف رخ کرتے ہیں, آیا دنیا کی شان و شوکت پر مائل ہوتے ہیں یا وہ ہماری طرف آتے ہیں. بس باوجود اس کے اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کا منشا محض اخلاص ہوتا ہے, کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی. اگر تنعم اور عیش اور مال و دولت اور عزت و جاہ اور غلبہ اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخصوص کر دیتے ہیں کہ جو بھی اسلام لائے گا اس کو یہ چیزیں مل جائیں گی, اگر ایسا ہو جاتا تو اسلام لانے میں پھر کوئی کمال نہ ہوتا, پھر تو ہر ایک اسلام لے آتا اور مخلص اور غیر مخلص میں اشتباہ ہو جاتا. اب جو کوئی بھی ادھر آتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے وہ اخلاصی کی وجہ سے آتا ہے. جو قومیں اس زمانے میں مال دے دے کر لوگوں کو اپنے دین میں ملاتے ہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں, جیسے عیسائی کرتے رہتے ہیں. اگرچہ آج کل بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فنڈ ایسا ہوتا کہ خرچ کر کے لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی جاتی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایسا نہیں ہے, پھر باوجود اس کے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ کھلی دلیل ہے اسلام کی حقانیت, اور اسلام کی ہمیشہ یہی شان رہی ہے کہ جو کوئی مسلمان ہوا ہے ظاہر شان و شوکت کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا, بلکہ اس کا منشا ہمیشہ اخلاص ہی سے ہوا. دیکھیے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو شان و شوکت والا بنانے کو منع فرمایا, اور فرمایا کہ دیکھو تم بھی یہود نصارہ کی طرح جیسے وہ اپنے گرجا اور اپنی عبادت گاہوں کو شان و شوکت والا بناتے ہیں, تم مسجدوں کو نہ بنانے لگ جانا. فرمایا لیکن آج مسلمان پھر وہی چکر میں آ گئے کہ مساجد کو عبادت, کیونکہ شان و شوکت اس طرح کی جو ظاہری ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی میل نہیں ہے. اسلام تو مسکینوں کا مذہب ہے, غریبوں کا مذہب ہے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو کوئی مسلمان ہوتا تھا وہ تو اپنی پہلی دولت بھی پیش کر دیتا تھا. اسلام کامل کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جب اسلام قلب میں گھر کر لیتا ہے تو بجز اپنے مولا کے بندے کو کسی شے کی تمنا نہیں رہتی, اس کی نظروں میں سب ہیچ ہوتا ہے. یہی ہے مسلمان کو تو بس ایک ہی چیز کی دھن ہونی چاہیے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات کہوں, اس سے یہ تو خیر بہت بڑی حضرت حضرت صاحب ملومت حضرت کے واضح میں سے ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا دل کیسا ہونا چاہیے. یہ جو ہمیں بہت طلب ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو دیکھیں اور خبریں معلوم کریں, اور ہر ایک لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیا. میں اپنے حضرت کے پاس جاتا تھا ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تک, تو وہاں حضرت کے مطب میں بیٹھنا, تین چار دن کے لیے جب بھی گیا تو حضرت کے مطب میں صبح سے جا کے بیٹھ جاتا تھا سامنے. وہاں اخبار آتا تھا, اخبار رکھا رہتا تھا. میں نے حضرت کو ایک آخ بار ذرا سے سرسری نظر سے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ہاتھ نہیں لگایا, لیکن چونکہ وہ کراچی سے آتا تھا اور وہاں اخبار کا تھا شروع شروع کا تعلق تھا, تو دل دل چاہتا تھا کہ اخبار کو پڑھ لوں کیا ہو رہا ہے. تو حضرت کو میں نے خط میں لکھا کہ حضرت میں بیٹھتا ہوں تو اخبار کی طرف دل مائل ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے اخبار کو پڑھ لوں. تو حضرت نے لکھا کہ طالب کا دل تو بس اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے, یہ ملانی کیوں ہے, اللہ کے طالب بنو, نہیں خبروں کے طالب بنے ہوئے, اور ایسا کہ اس کی خاطر تم نے اپنی سب چیز کو حافظ. گناہ تو ہے ہی, کوئی فائدہ ہے خبروں میں لگے ہوئے, خبریں نہ معلوم ہو تو بےتاب ہو جاتے ہیں, کیا فائدہ ہے. جو خبریں وہ کون سی اچھی ہیں, کس کی خبریں, سب کفار و فساق کی تو خبریں, ان میں کیوں اتنی دلچسپی ہے تمہیں بتائیے کیا جو بات ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کامل کی خاصیت یہی ہے کہ جب وہ یعنی اسلام قلب میں گھر کر لیتا ہے تو بجز اپنے مولا کے بندے کو کسی شے کی تمنا نہیں رہتی, اس کی نظر میں سب ہیچ ہو جاتے. اسلام کے ساتھ ہی سب خرافات بھاگ جاتی. اگر کوئی کہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مال کی محبت ہے, جواب یہ ہے کہ اگر یہ شخص نعوذ باللہ کافر ہوتا تو جس قدر اب اس کو مال سے تعلق ہے اس سے زیادہ ہوتا. مال تو ایک ضرورت کی چیز ہے, اس لیے مسلمان اس طرف جاتے بھی ہیں, لیکن عزت اور جاہ کے لیے جانا یہ تو بہت سخت بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو, اس کو اس میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا مال اور جاہ یعنی عزت کی محبت مسلمان کے دین کو تباہ کر دے. کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, عالم تھے, تعلیم و تدریس میں تھے علم دین کی. انہوں نے ایک بار حضرت کو اپنے حالات لکھے اور اس میں آخر میں یہ لکھا کہ مجھے کبھی عزت اور آبرو بڑھانے کا بھی خیال آتا ہے مگر الحمدللہ کہ نہایت ضعیف
یعنی کمزور سا خیال آتا ہے، ہلکا سا خیال آتا ہے. جواب تحریر فرمایا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہ اس ضعیف کو ضعیف نہ سمجھا جائے، یعنی اس ہلکے سے خیال کو ہلکا نہ سمجھا جائے، کمزور نہ سمجھا جائے، اس کا علاج ضرور کر دیا جائے کہ فوراً کوئی صورت عملی تواضع کی، یعنی عملاً اپنے کو گرا دینے کی ایسی اختیار کر لی جائے کہ وہ صورت نفس کو تو شاخ ہو، نفس کو ناگواری ہو اس سے، مگر عرفاً وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو برا یا گناہ سمجھا جائے. دیکھیے، عزت و آبرو بڑھانے کا ایک ضعیف خیال آنے پہ بھی حضرت نے کیسی تنبیہ اور کیسا اس کا علاج فرمایا ہے کہ بس اب اپنے کو گراؤ، کوئی ایسا ہی کوئی بات کرو جو نفس پہ شاخ ہو اور جس سے تم گر جاؤ لوگوں کی نظروں میں.
اگر کسی کو شوق ہو کمال کا تو کمال تو پیدا ہوتا ہے، کسی کو شوق ہو کہ ایسا اسلام کا کمال ہم حاصل کر لیں تو کمال تو پیدا ہوتا ہے صحبت سے، صحبت عبد اللہ کی صحبت. فرمایا میں نے بہت سے جلسوں میں اس کا تذکرہ سنا ہے، یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی شخص 40 دن ہی اپنی فرصت کے نکال کر کسی اہل اللہ کے پاس محض اپنی تہذیب کے واسطے، اس نیت سے کہ میں مجھ کو تہذیب نہیں تہذیب حاصل ہو، انسانیت حاصل ہو جائے، یہی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے خانقاہ والوں کو کہ دیکھو، قطب بننا ہو، ابدال بننا ہو، بزرگ بننا ہو، کہیں اور سے انسان بننا ہو تو انسانیت ہے، تہذیب، محض اپنی تہذیب کے واسطے رہ جاوے، پھر دیکھیں وہ کہ اسلام کیا چاہے. اس کی مثال طب کے جیسی ہے کہ جب تک مریض ایک مدت تک معالجہ نہ کرے، امراض کی جڑ نہیں کٹتی. اور یہ صحبت نہ ہونے کی ہی خرابی ہے کہ آج کل ہمارے نو تعلیم یافتہ بھائی صحبت کی تو ضرورت سمجھتے ہیں. قرآن و حدیث کا ترجمہ دیکھ کر قرآن و حدیث میں اپنی عقل ناتمام کو لگا کر شبہات کرتے ہیں، اور جب سمجھ میں نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مولویوں نے گڑھ لی. حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو مال کی محبت بہت کم ہے حقیقت میں، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ ابھی کوئی ضروری کام اسلام کا پیش آ جاوے، مثلا حج فرض ہو جاوے، یا کسی مسکین کو دیکھ لے، یا کسی مسجد یا کسی خیر کے کام میں صرف کرنے کا موقع ہو، تو وہ بے دریغ مال کو خرچ کر دیتے. اس سے معلوم ہوا کہ مال کی محبت زیادہ نہیں بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے. غرض اسلام کی تو یہ خاصیت ہے کہ مال سے محبت نہیں رہتی، اس لیے اس سلسلے کے گناہ بھی کم ہے نسبتاً. ہیں لوگ رشوت لینے والے بھی ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، لیکن کم ہے. کم سے کم جو لوگ اللہ کے طالب ہیں، اسلام پہ کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کو مال کی اتنی محبت نہیں ہوتی، کفار کو بہت زیادہ ہوتی. لیکن یہ عزت اور جاہ یہ گھسی ہوئی، یہ نکالے نہیں. ایک یہودی کا قصہ ہے، اس کا قرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے آتا تھا. وہ ایک دن آ کر تقاضا کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیسہ آئے گا تو دے دیں گے. اس نے کہا میں تو آج لے کر جاؤں گا اور آپ کو گھر بھی نہ جانے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ صاحب سلطنت تھے، حکومت بھی تو تھی، پیغمبر بھی تھے، مگر حکومت بھی تھی مدینہ منورہ میں، لیکن اس کے باوجود اس کو کچھ نہیں کہا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کو روکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حق کو حق ہے کہ وہ مجھے کہے کہ قرض واپس. دیکھیے، ادھر ایک یہودی ذلیل اور ادھر ایک دین و دنیا کے بادشاہ، اور پھر قانون سے بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ مہلت لے لیں. قرضدار کو حق ہے کہ وہ مہلت لے لیں، شرن بھی، اور جب نہیں ہے تو شرن اور قانون اس کو حق ہے کہ مہلت ملے. مگر باوجود اس کے آپ کے اخلاق نے اجازت نہ دی کہ اس کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ ہوتا، اس لیے کہ مقصود تعلیم دینا تھا امت کو کہ امت خوش خلقی سیکھے. اس لیے چنانچہ دن بھر وہ یہودی وہاں جمع رہا، اور رات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے پہ تشریف نہ لے گئے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی. صبح کو بعد نماز وہ سامنے حاضر ہوا یہودی، اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی کہ وہ برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں گے, یعنی معاف کر دیں گے اور درگزر کریں گے. تو میں نے قصداً آپ کا امتحان کیا تھا, اب مجھے تحقیق ہو گیا کہ وہ نبی آپ ہی ہیں, اب میں مسلمان ہوتا ہوں. اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ یہودی بڑا کثیر المال تھا, اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام نے اپنی خاصیت ظاہر کی. چنانچہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس مال بہت ہے, میں اس سب مال کا آپ کو اختیار دیتا ہوں, آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. اسلام کی خاصیت ہے, ایمان کی خاصیت ہے کہ مال کی محبت دکھا دیتا ہے. غرض اسلام کی ہمیشہ سے یہی خاصیت ہے, اور جس نے اسلام کامل اختیار کیا اس کو مال سے تعلق نہ رہا. اگر کوئی کہے کہ اسلام کے جو سلاطین گزرے ہیں ان کے زمانے میں تو علماء کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی تھیں, تو یہ کہنا کہاں صحیح ہے کہ کامل الاسلام لوگوں کو ہمیشہ مال سے دوری رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سب برائے گفتن ہے, کہنے کی باتیں ہیں. بعض علماء کی ضروری تنخواہیں تو مقرر تھیں, مگر اکثر وہی علماء ہوتے تھے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے, بس ان کی تنخواہیں ہوتی تھیں. شاہجہاں کے وقت میں درویش تھے, حضرت سید آدم رحمت اللہ علیہ نام تھا, ایک عالم ان کا معتقد تھا. بادشاہ سے کسی نے جا کے شکایت کی کہ ان سے بغاوت کا اندیشہ ہے. چنانچہ ان کے حالات کی تحقیق کے لیے شاہجہاں نے سعد اللہ خان وزیر اور ایک عالم کو ان کے پاس بھیجا. جب یہ پہنچے تو حضرت سید آدم رحمت اللہ علیہ جو یہ درویش تھے اپنی جگہ بیٹھے رہے, تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. سعد اللہ وزیر نے عرض کیا کہ حضور آپ نے ہماری تعظیم نہیں کی. تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ ہم تو دنیا کے کتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے ساتھ عالم آئے ہیں, مولانا ہیں, یہ تو نائب رسول ہیں, ان کی تو تعظیم واجب ہے. حضرت نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث شریف پڑھی, یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء دین کے امین ہیں جب تک وہ امیروں سے نہ ملیں, اور جب ان سے ملنے لگیں تو وہ دین کے رہزن ہیں, ڈاکو ہیں. سنا آپ نے, حدیث شریف ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء دین کے امین ہیں جب تک وہ امیروں سے نہ ملیں, اور جب ان سے ملنے لگیں تو وہ دین کے رہزن ہیں, یعنی ڈاکو ہیں. تو وہ دنیا دار عالم یہ سن کر جھلدا اٹھے. اب حدیث شریف کی کچھ کہہ تو سب ٹھیک ہے. اور بادشاہ سے جا کر ایک کی چار چار لگائیں, بادشاہ دھوکے میں آ گیا, اور حضرت سید آدم کی خدمت میں کہلا بھیجا, جو چونکہ تھے بزرگ دستا بھی تھا, یوں کہلا بھیجا کہ حضور یہ ہندوستان دار ظلمت ہے, یہ تو تاریکی کی جگہ ہے, اندھیرے کی جگہ ہے, اگر حضور مکہ معظمہ تشریف لے جاویں تو بہت مناسب ہوگا. جب یہ حکم حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے خط شکریہ کا لکھ کر بھیجا کہ مجھے آپ نے دار ظلمت سے نکالا. چنانچہ بادشاہ نے ان کو بہت اکرام کے ساتھ روانہ کر دیا. جب حضرت سورت پہنچے, ایک جگہ ہے ہندوستان میں, تو وہاں کا صوبے دار آپ کا مرید تھا, اس نے بہت اکرام سے جہاز میں سوار کرا دیا. جس روز وہ ہندوستان کی حدود سے نکلے ہیں, شاہجہاں نے خواب میں دیکھا کہ کسی شخص نے انہیں چارپائی سے گرا دیا. تعبیر کرنے والوں کو بلوایا گیا, انہوں نے تعبیر دی کہ تمہاری سلطنت کا قطب چلا گیا اور اب تمہاری سلطنت زائل ہونے والی. اور وہ قطب سلطنت یہی بزرگ تھے سید آدم. یاد رکھو یہ دنیا جو قائم ہے یہ صرف اللہ والوں سے ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا قیامت قائم ہوگی. ایک اور حکایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ عباسیوں کی سلطنت تھی, بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کچھ اپنی جائیداد میں سے دے دیا تھا, تو دستاویز کو دستخط کرانے کے لیے تمام علماء کے پاس بھیجا کہ میں نے یہ چیزیں یا یہ جائیداد اپنے بیٹے کو دے دی. چنانچہ سب علماء نے بلا تعمل دستخط کر دیے. تو یہ ہے کہ میں نے بادشاہ نے دستخط کیے کہ میں نے فلاں اپنے بیٹے کو یہ جائیداد میں نے ہبا کر دی, دے دی, دستخط کر دو, دستخط کر دیے. تمام علماء کے پاس بھیجا گیا تھا, چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی وہ دستاویز آئی. تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ یہ تو گواہی ہے اور گواہی بدون مشاہدے کے جائز نہیں اور دستخط کو دیکھ کر شہادت دینا جائز نہیں. میں اپنے کانوں سے جب ایجاب و قبول سن لوں گا جب گواہی دوں گا. اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ دونوں یہاں آوے باپ بیٹے اور میرے سامنے اقرار کریں, یا پھر میں جاؤں. سو مجھ کو تو کوئی غرض نہیں. اسی وقت قاضی کو بلایا اور تحقیق کیا کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. قاضی نے کہا بے شک مسئلہ تو اسی طرح ہے. تو خلیفہ نے پوچھا تو کہ پھر تم نے کیوں دستخط کر دیا. قاضی نے کہا کہ آپ کے خوف کی وجہ سے کر دیے. خلیفہ نے قاضی کو معذور کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ قاضی بننے کی قابلیت ہی نہیں رکھتے. قاضی بننے کے قابل تو امام ابو حنیفہ ہیں. چنانچہ امام صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ قضا قبول فرما لیں, یعنی آپ قاضی بن جائیں. امام صاحب نے صاف انکار کر دیا, اس لیے کہ حکومت کی نسبت حدیثوں میں بڑی وعیدیں آئیں قضا کے بارے میں, قاضی بننے کے بارے میں. تو امام صاحب نے احتیاط فرمائی کہ مجھ سے حقوق ادا نہ ہوں گے, ہاں اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اگر میں قبول نہ کروں گا تو مسلمانوں پر ظلم ہوگا, تو ایسے وقت قاضی کا عہدہ قبول کرنا ضروری ہے. ورنہ قاضی بننا اور حاکم بننا بڑا کام. حدیث میں ہے کہ جو شخص قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی ہوئے انتقال کے وقت روتے تھے کہ اے اللہ مجھ سے ناانصافی ہوئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر قاضی کے ہاں خود خلیفہ وقت کا مقدمہ آوے تو قاضی کو چاہیے کہ اپنی مسند چھوڑ دے, کیونکہ بادشاہ آ رہا ہے, خلیفہ آ رہا ہے, اور خلیفہ کو وہاں بٹھا دے, لیکن فریق مخالف کو بھی وہیں بٹھلائے, دونوں کو ساتھ ساتھ. پس امام ابو یوسف روتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی کہ میرے ہاں خلیفہ ہارون رشید کا ایک یہودی سے مقدمہ تھا, میں نے فریق مخالف کو خلیفہ کے برابر نہیں بٹھایا, خانہ کے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا, اے اللہ اس کو معاف فرما دی. بس ان حکایات سے سمجھ لیجئے کہ قضا کیسی ذمہ داری کا کام ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا. چنانچہ خلیفہ نے جیل خانے میں بھجوا دیا اور قسم قسم کی سختیاں شروع کی, مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قضا قبول نہیں فرمائی اور پھر جیل خانے میں ہی وفات پا گئے. غلط سلاطین بھی اسی کو پسند کرتے تھے جو ان کے ہم مذاق ہوتا تھا. سلطنت اسلام میں یہی اللہ والے ہمیشہ بے سر و سامان ہی رہے ہیں. عمرہ میں اگر کوئی عالم بھی ہوتا ہے تو عام مسلمان اس کے معتقد نہیں ہوتے اور اس کو ایک رئیس اور زمیندار سمجھتے ہیں. بس اسلام کا سرمایہ دین ہے, مال نہیں ہے. بڑی دولت یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حقیقی دولت یہی ہے. وہ ظاہری بے سر و سامانی کی وجہ سے اہل دنیا کو بے رونق نظر آتی, لیکن عنقریب اب دوسرا بازار آنے والا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے. وہاں دیکھ لینا کہ کون سا سکہ چلتا ہے اور کون سی دولت کام آتی ہے. اور آپ کو اصل قیامت جو آنے والی ہے اس سے کیا لینا ہے. آپ کی قیامت تو اسی روز ہو جائے گی جس روز آپ یہاں سے رخصت ہوں. من مات فقط قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت اسی وقت قائم ہو. بس قیامت کبرا کو چاہے آپ دوری سمجھیں, لیکن آپ کی قیامت تو بس اب عنقریب آنے والی ہے. اب آج کل مریض زیادہ ہیں, تندرست کم ہیں, اور ایسے ایسے مہلک مرض ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر وقت احتمال رہتا ہے کہ شاید کل میں زندہ نہ ہوں. بس اب تو وہ دن قریب ہے جہاں یہ سکہ مال و متاع کا نہیں چلے گا, نہ عزت چلے گی. بلکہ یہاں کا روپیہ پیسہ سب ہی یہاں رہ جاوے گا, کوئی ساتھ بھی نہ لے جانے دے گا, سب یہاں ہی چھین لیتے ہیں. عورتیں جو کہ زیور پر جان دیتی ہیں, رات دن اس میں مرتی کھپتی ہیں, وہاں جانے کے وقت سب زیور اتار لیا جاتا ہے. اور کفن کا چونکہ شریعت نے حکم دیا ہے, اسے میت کا اکرام ہے, اس لیے وہ ساتھ جاتا ہے. مردے کے ساتھ کوئی شے نہیں جاتی. اگر کوئی دولت ساتھ جاتی ہے تو بس وہ ایک لا الہ الا اللہ دین کی دولت, تعلق میں اللہ ساتھ جاتا ہے. ہمارے حضرت نواب شادی خان کیسے صاحب سے بتاتے ہیں, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور وہ بڑے بڑے علماء آتے تھے سارے ہندوستان سے پاس زمانے میں. تو ایک عالم آئے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت سے سوال کیا, حضرت مجھے ایک سوال ہے. ہمیں اجازت دے دی کہ ہاں پوچھو. سوال انہوں نے پوچھا تو وہ قدر کے متعلق مسئلہ تھا علمی, حضرت نے جواب دے دیا. پوچھا کہ آپ کی تشفی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تحقیقات و تدقیقات آخرت میں کامیاب, حالانکہ علم دین کی تحقیقات تھی, وہاں تو بس اللہ کی محبت کام آئی. اس پر وہاں پہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے, وہ بے اختیار پوچھ بیٹھے کہ حضرت یہ اللہ کی محبت اتنی ضروری چیز ہے تو یہ آخر کیسے حاصل ہوگا؟ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ محبت پہلے سے حاصل کی ہوئی ہے ان کی جوتیوں میں جا پڑا. جو چیز کام آنے والی ہوتی ہے یہ دولت اور عزت تو وہاں کام ہے. غرض مسلمان کی دولت تو یہ ہے, باقی ظاہری ساز و سامان یہ زیادہ تر دنیا میں کفار کے حصے میں ہے. اگر مسلمان ہی دنیا میں ذی عزت اور مالدار ہوا کرتے تو لوگ اسی لیے مسلمان ہوتے کہ مال و جاہ حاصل ہو جائے گا, اور پھر یہ جو آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے اس میں جو حکمت ہے وہ ختم ہو جاتی. فرماتے ہیں میرے پاس کانپور میں ایک پادری آیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, مگر شرط یہ ہے کہ 200 روپے مجھ کو جمع کر دیے جائیں. اس زمانے میں 200 روپے خاصی ہوتے تھے. میں نے اس سے کہا کہ پادری صاحب آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں یہاں ایک پیسہ بھی نہیں ملے. یہ جو آج کل ہو گیا نا عیسائیوں کی دیکھا داخی, ہم بھی خوب پیسہ خرچ کریں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ مسلمان ہوں, بالکل غلط خیال ہے. جس کو اللہ میں ایمان دیتے ہیں وہ تو ہر حالت میں مسلمان, اس کو پیسے ویسے سے للچا کے مسلمان کرنا کیسا. اگر کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اپنے اخلاق پیش کرو گے. اگر اسلام کو آپ ذریعہ نجات سمجھتے تو پھر روپیہ کیسا مانگتے؟ تو بہر خلاصہ یہ بتا رہے تھے کہ مسلمان ظاہراً بے سر و سامان ہے اور کفار کو بظاہر عزت اور غلبہ ہے. تو بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے, اس کا جواب یہ دیا تھا کہ لام جو ہے للہ میں یہ ملک کا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ عزت اللہ کی ملک ہے اور تدبیر اس کے حاصل کرنے کی اطاعت ہے. طریقہ اس کا وہی ہے جو علماء حضرات بتاتے ہیں, یعنی علماء حق. اور علماء خود کیا بتائیں گے؟ وہ تو وہی بتاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وہ طریقہ ہے. مولوی بیچارے تو سرکاری حکم کو بتانے والے. یاد رکھو کہ یہ علماء سرکاری آدمی ہیں, ان سے منازعت کرنا سخت جرم ہے. جب وہ حق بات کہہ رہے ہوں اور علماء حق ہو تو ان سے کوئی جھگڑے اور ان سے ان پہ اعتراض کرے تو یہ سخت جرم ہے. غرض ترقی کا طریقہ وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے اختیار کیا. ترقی اور عزت حاصل کرنے کی ضرورت تو مسلم ہے, لیکن طریق یہ نہیں ہے. اب میں اس کو بیان کرتا ہوں, مگر اس کی تحقیق کے لیے اول یہ سمجھیے کہ عزت حاصل کرنے سے غرض کیا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے. سو وہ لوگ تو ترقی اور عزت کے طالب ہیں, اس کی غرض محض بڑا بننا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں اس لیے ہم عزت حاصل کر لیں کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. یہ تو حرام ہے. بڑائی کی نیت اپنی کبریائی تو بس اللہ تعالیٰ کی. اصل وجہ یہ بتائی ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے عزت کی کہ کوئی ضرر نہ پہنچائے, کوئی ضرر نہ پہنچاتے. کہ اگر ہماری جاہ نہ ہوگی اتنی مطلب کہ ہمیں اگر بالکل بے عزت ہو جائے انسان, جیسے مزدور وغیرہ یا جو ہوتے ہیں دیہاتوں میں کچھ لوگ ہیں, ان کی عزت کچھ نہیں, جو کوئی بھی پکڑ لیتا ہے, کوئی ہنگامہ ہو تو پولیس والے ہی پکڑ لیں گے, لیکن با عزت آدمی وہ تنگ نہیں کرتا. اس لیے اتنی عزت ضرور. فرمایا مال اور عزت یہ خود حرام نہیں ہے, اس کی محبت حرام ہے. اور محبت بھی وہ جو اتنی بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال نہ رہے, غافل ہو جائے. مال اور جاہ کی محبت وہ حرام ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے مقابلے میں دین کی پرواہ نہ رہے. مثلا مال کی دھن میں ایسا پڑا کہ حرام و حلال کی بھی پرواہ نہ رہی, اور عزت آبرو کی ایسی حفاظت کرے کہ دین رہے یا جائے. ایک شخص ریل میں سوار تھے, انہوں نے نماز نہ پڑھی. پوچھا گیا تو کہتے تھے کہ میں نے نماز اس لیے نہ پڑھی کہ ہندوؤں کا مجمعہ تھا, اگر ان کے سامنے میں نماز پڑھتا تو وہ یوں کہتے کہ کیا اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. جیسے آج کل باہر جاتے ہیں لوگ تو وہاں کفار کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ کیا کہیں گے. لیکن فرمایا حکیم الامت نے یہ بات نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی پھر عزت ہو جاتی، چونکہ ایسے واقعات کئی ہیں. فرمایا کہ تقاریب میں جہاں جہاں ہم عزت حاصل کرنے کے لیے رسمیں کرتے ہیں، کہ عورتوں کو بلاتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ انہی میں ہے کہ عزت جو ہے وہ تو حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. فرماتے ہیں صاحب و شریعت موم کی ناک نہیں کہ تم جدھر جی چاہے اس کا منہ موڑ دو. تم اگر اپنی فلاح دنیاوی اور اخروی چاہتے ہو تو شریعت کا اتباع کرو. عزت تو اللہ والوں کی ہے کہ ان کے لیے جان تک فدا کرنے کے واسطے لوگ حاضر ہیں. چونکہ اہل اللہ کو دیکھا ہوگا، حالانکہ کچھ مال نہیں دیتے لیکن ان کے لیے لوگ جان دینے کو تیار ہیں. بس حقیقی عزت یہ ہے کہ دلوں پر قبضہ کرے اور دلوں پر سکہ جمائے، سو ایسی عزت تو اللہ والوں کی. عورتیں بھی اس مرض بلا میں مبتلا ہیں، وہ بھی عزت و آبرو کے خیال میں ایسی منہمک ہیں کہ دین کی پرواہ نہیں. چنانچہ تقریبات کی تمام رسوم کا مغز یہی ہے کہ کہیں ہمارے آبرو میں فرق نہ آ جائے، اور مرد بھی ان رسوم میں ان کے ایسے تابع ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام بغیر ان کی اجازت اور مرضی کے نہیں کرتے. کانپور میں ایک شخص یہاں بارات آئی، اب اس کو وہ ٹھہراتے نہیں. گھر سے جب فتویٰ آیا یہاں ٹھہرا دو، اس وقت ٹھہرائی، اور ہر عمر میں دروازے پر جا کر کہتے ہیں کہ فلاں کی اماں یہ بات کیوں کر ہو. ان تقریبات میں پھر فضول خرچہ لگ. اسی بات کو میں نے کہا تھا کہ شادیوں وغیرہ میں اپنے ہمارے جو لوگ ماشاء اللہ دیندار ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی داڑھیاں اپنی عورتوں کے ہاتھ میں دی. بعض لوگ کہ جہاں پر تقریب کا معاملہ آئے گا تب تو وہ تو عزت کا سوال ہے کہ ناک نہ کٹ جائے، اور عورتوں کے ہاتھ میں حکومت دی ہوئی ہے، وہ جو چاہیں کریں. اور تعجب زیادہ یہ ہے کہ شادی اور بیاہ میں تو رسمیں کرتے ہی ہیں فخر کی، عزت حاصل کرنے کی، موت میں بھی یہی کرتے ہیں کہ چہلم ایسا کرو کہ لوگوں میں نام ہو جاوے. بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے فلاح کے دن گزر گئے ہیں اور تباہی کے دن آ گئے ہیں. دوسری قوموں کی تو حالت ہے کہ خرچ کرنے میں منتظم ہیں اور روپیہ فضول برباد نہیں کرتے، اور مسلمان اپنے پیسے کو فضول برباد کر رہے ہیں. عورتوں کے نزدیک عزت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تقریبات میں جہاں جاویں گی بن ٹھن کر جاویں گی، اگر اپنے پاس نہ ہوگا تو زیور دوسرے سے مانگ کر پہنیں گی. یہ ممکن نہیں کہ جس حیثیت سے گھر میں رہتی ہوں اسی طرح چلی جاوے. میں کہتا ہوں کہ جب آپس میں ایک کو دوسرے کا پورا حال معلوم ہے تو اس کہ کس کی کیا حیثیت ہے، تو اس دکھاوے سے کیا فائدہ. پھر ایک کو دیکھ کر دوسرے کو حس پیدا ہوتی ہے، اور پھر آ کر اپنے خاوندوں سے فرمائش کرتی ہیں کہ دیکھو فلاں شخص غریب ہے، اس کی بیوی کے پاس تو اتنا زیور، اور تم باوجود کہ امیر ہو میرے لیے تم زیور نہیں بنواتے. میں اسی واسطے کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کو بلا ضرورت شدید جمع ہی نہ ہونے دیں. اور بلا ضرورت کے معنی یہ ہے، پھر بعد میں خود شرح فرمائی کہ بلا ضرورت کے معنی یہ ہے کہ تقریبات میں جمع نہ ہو. اور ضرورت وہ ہے جس کو شریعت ضرورت قرار دے، جیسے وعظ کی مجلس یا اپنے عزیزوں سے ملنا، اور اس بلا ضرورت جمع ہونے کے مفاسد کھلی آنکھوں نظر آتے ہیں. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تقاریب میں عورتوں کے جمع ہونے کو ناجائز فرمایا. اسی کو میں نے عرض کیا تھا کراچی میں، تقریر فقط یہ کہ ناجائز کو تو نہ کرو. لکھا ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تقاریب میں عورتیں جائیں گی تو ناجائز کام ہے، اور اگر شوہر اجازت دے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا. اور فرمایا کہ اگر تقریب اپنے کسی قریبی رشتے دار میں کے ہاں ہو تو بھی عورتوں کا وہاں جمع ہونا جائز نہیں، لیکن کس لیے؟ بس ناک اپنی بلند کرنے کی. اسی پہ یہ مثال دی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو کس عورت کو بلایا گیا، حالانکہ بیچاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو والدہ تو تھی نہیں موجود. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مہاجرین اور انصار میں سے بعض عورتوں کو بلوا لیتے، بھائی ہماری بیٹی کی شادی میں کسی کو نہیں بلوایا. وہاں کون سے منکرات ہوتے؟ وہ تو منکرات نہیں کہتے ہیں، منکرات ہوتے ہیں، منکرات کی بات نہیں ہے. شریعت نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، اور عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. متعدد اس کے اندر مفاسد ہیں عورتوں کے تقاریب میں جمع ہونے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ناک نہیں کٹوا سکتے. یعنی اگر کوئی شخص آج ایسا ولیمہ کرے، اور ولیمہ تو کہتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن کریں گے ایسا ولیمہ جو سنت کے بالکل خلاف. ایک بھی ولیمہ ایسا نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عورتوں کو بلایا گیا. ہر ولیمہ میں عورتیں ہیں، تو عورتیں ہی کرتی ہیں ولیمہ. پتہ ہے کس لیے؟ اس لیے کہ اگر نہ کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. بات تو وہی ہے نا کہ ہم عزت کو ان طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہیں، اس کو منع کیا جا رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ خود عطا فرمانے، کیونکہ کلام اس میں حدیث شریف میں من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے کو نیچا گرا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو خود بلند کر دیتے ہیں. یہ کہ شریعت کو پکڑے رہو. یہ سب جو تقاریب ہمارے یہاں ہوتی ہیں سب عزت ہی کے لیے تو ہوتی ہیں. اس لیے میری رائے تو بلا شک و شبہ قطعی طور سے یہ ہے کہ عورتوں کو ایک جگہ جمع ہی نہ ہونے دیں, اور اگر کسی ایسی ضرورت کے لیے جمع ہوں کہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو مذائقہ نہیں, مگر اس میں بھی خاوندوں کو چاہیے کہ عورتوں کو اس پر مجبور کریں کہ کپڑے بدل کر مت جاؤ, جس طرح اور جس حالت سے باورچی خانے میں بیٹھی ہو چلی جاؤ. اور تقریبات میں روکنے, تقریبات میں بھی ان کو جانے سے روکنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ جانے کو منع کریں اس پر مجبور کریں کہ کپڑے زیور وغیرہ کچھ نہ پہنے, جس حیثیت سے اپنے گھر میں رہتی ہیں اسی طرح چلی جاویں, خود ہی بند ہو جائے گا. کہاں اسی صورت میں کہاں جائیں گی, وہ تو خود دکھانے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اے بیوی, اے بیویو, اے بیویو یاد رکھو زینت خاوند کا حق ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ خالہ پھوپھی کے ہاں اور شادیوں میں تو بن ٹھن کر جاؤ اور خاوند کے سامنے میلی کچیلی رہو. اگر کہو کہ یہ عزت کی بات ہے تو یاد رکھو عزت اس سے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایک رئیس تھے, ان کی بیوی جب کسی کے ہاں جاتی تھیں بالکل سادہ جاتی تھیں کہ بجز ہاتھ کی چوڑیوں کے ان کے بدن پر کچھ زیور نہ ہوتا تھا, مگر ان کی اس قدر عزت ہوتی تھی کہ کسی عورت کی ایسی عزت نہیں, بلکہ زیادہ بننا ٹھننا بڑے آدمیوں کے لیے چھچورا بن سمجھا جاتا ہے. ہاں اتنا کرے کہ جہاں جاوے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائے, میں نے کچھ چیلنج. غرض یہ نمونے کے طور پر ان طریقوں کا بیان تھا جو لوگوں نے عزت حاصل کرنے کے لیے تجویز کر رکھے ہیں. اب ہر شخص سوچ لے کہ ہم نے اپنی عزت, ایک تو عزت کا طریقہ یہ کر رکھا ہے کہ فساق جو شروع میں فساق و فجار و کفار سے اپنا تعلق بڑھاتے ہیں. اب سنیے کہ سچا طریقہ کہ جس سے مقصود کا کبھی تخلف نہ ہو اور عزت واقعی حاصل ہو جائے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے ہم چھوٹے ہو کر رہیں اور اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کریں اور رضا نفس کا علاج کریں اور شریعت کا اتباع کریں. اگر کہو کہ بہت سے مسلمان ذلیل و خوار ہیں, اگر اطاعت سبب عزت کا ہوتی تو یہ کیوں معزز نہ ہوتے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ ذلیل و خوار بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ شریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. شریعت کو جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں. غرض یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کہ جب کبھی انسان کی عزت ہوتی ہے اتباع شریعت سے ہوتی ہے, اور جب بھی ذلت ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑنے سے ہوگی. روپیہ پیسہ کپڑا مکان جائیداد نسب حسب یہ سب چیزیں عزت کا اصلی سبب نہیں ہیں, اور نہ غریب ہونا ذلت ہے. دیکھو غریب آدمی اگر دیندار ہوتا ہے تو اس کی بھی عزت ہوتی. میں بقسم کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی حس ختم ہو گئی ہے, باطل ہو گئی ہے, کہ ہم اس عزت کو عزت سمجھتے ہیں. یہ تو ایسی عزت ہے جیسی ایک حکایت ہے ایک جاہل ولایتی کی کہ وہ ہندوستان کی سیر کو آیا اور حلوائی کی دکان پر پہنچا اور کہا کہ ہم کو حلوہ کھلاؤ. اس نے کہا کہ پیسے لاؤ. کہا کہ پیسے تو ہیں نہیں. حلوائی نے کہا بغیر پیسوں کے تو حلوہ نہیں ملے گا. تو ولایتی صاحب نے مٹھائی کے خان پر ایک ہاتھ مارا اور حلوہ کھا گئے. تو اس حلوائی نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا. تو پولیس والوں نے یہ کہا کہ خیر اس کے لیے یہی سزا کافی ہے, ان کو گدھے پر چڑھا کر اور منہ کالا کر کے اور ڈھول بجاؤ, اور لڑکوں کو کہہ دیا کہ تالیاں پیٹتے ہوئے اس کو تمام شہر میں گھماؤ. جب یہ سب ہو کر وہ ولایت پہنچا واپس تو کسی نے پوچھا کہ آغا ہندوستان رفت ابودی, کہ آغا تم ہندوستان گئے تھے, ہندوستان کے طور است, ہندوستان کیسا ملک ہے؟ کہا ہندوستان خوب ملک است, ہندوستان اچھا ملک ہے, حلوہ خوردن مفت است, حلوہ کھانا مفت, فوج تفلا مفت, بچوں کی فوج بھی مفت ملتی ہے, اور خر مفت سواری ہے, خر مفت گدھے کی سواری بھی مفت ہے, اور ڈم ڈم مفت, اور یہ ڈھول باجے بھی مفت ہیں. پس جیسے اس ولایتی نے اس ذلت کو عزت سمجھ لیا ایسے ہی ہم اس عزت کو عزت سمجھ رہے ہیں. یاد رکھو عزت ہمیشہ مطیع کو ہوتی ہے, فرمانبردار کو ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا انٹرنیٹ کے اوپر الٹی سیدھی چیزیں اور کہیں بیٹھ کر بگاڑ دیا ہمیں یہ پتا ہمیں یہ پتا, سمجھ میں بڑی عزت ہو گئی, اس سے تو عزت نہیں ہوئی. ہمارا فلاں سے تعلق ہے, فلاں وزیر سے تعلق ہے, فلاں اس سے تعلق ہے, اس سے کوئی عزت ہوتی؟ یہ وہی عزت ہے جو اس ولایتی کو حاصل ہوئی تھی. یاد رکھو عزت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کو حاصل ہوتی ہے, اور جتنی اطاعت میں کمی ہوگی عزت میں بھی کمی ہوگی. بس مجھ کو عزت کے متعلق یہ ضروری مضمون بیان کرنا تھا, میں بیان کر چکا. اس کو سن کر چاہیے کہ آج ہی سے ہم اپنا طرز عمل بدل دیں کہ جو عزت کے ترک ہم لوگوں نے تجویز کر رکھے ہیں ان کو چھوڑ دیں, اور جو صحیح اور حقیقی طریقہ سچی اور اصلی عزت کے حاصل کرنے کا ہے, یعنی شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا, اس کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم کو ذلت